الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے مرشد و ہمارے شیخ اور اس خانقاہ اس ادارے کی رونق ہمارے پیارے مرشد اور شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ روب صحت ہے. ابھی حضرت والا ہی کی خدمت میں حاضر ہوا, دعا لے کر یہاں آیا تو گفتگو فرما رہے تھے ماشاءاللہ, اور تکلیف میں کمی آ رہی ہے, نقاہت اور کمزوری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی توانائیوں سے تبدیل فرما دے, جس میں ناتواں کو توانا بنا دے. بلکہ بہت ہی مسکراتے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے, کچھ احباب اور حضرات تھے اور دکتور حضرات بھی تھے, تو فرمایا کہ والد صاحب یعنی ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ گھڑی گھڑی کی خیر مانگو, اللہ تعالی سے عافیت مانگو. پھر فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علمنی شیئن, کچھ خاص بات مجھ کو سکھا دیجئے. تو فرمائے کہ سل العافیہ, عافیت مانگے. دوبارہ سہرا پارا اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل العفو والعافیہ ودوام العافیہ, کہ عفو مانگے یعنی معافی اور عافیت مانگے اور دوام عافیت. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عافیت کی تعریف ملا نقاری رحمت اللہ علیہ نے جو مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات, اس کے اندر دو تعریف فرمائی ہے. ایک تو دین کی عافیت ہے, عافیت ہے دین کی عافیت یہ کہ السلامت فی الدین من الفتنہ, کہ دین سلامت رہے فتنے سے یا نہ اسے. یہ گناہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اسے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سنا کرتے تھے کہ ایک بزرگ بیمار تھے. ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا حضرت آپ بیمار ہیں مصیبت میں ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ الحمدللہ. اس نے کہا کہ آپ نے مصیبت میں ہیں اور الحمدللہ فرما رہے ہیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ الحمدللہ در مصیبت گرفتار ہستا نہ کہ در معصیت گرفتار ہستا. میں ایک مصیبت میں ہوں اور مومن کے لیے اللہ تعالی نے یہ رکھا کہ بیماری سے بھی اس کے محض ذنوب یعنی گناہوں کی معافی اور ان جیسے اللہ والوں کے ترقی درجات کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور معصیت سے مصیبت سے تو بندہ صبر کرتا ہے, اللہ تعالی سے روتا ہے گڑگڑاتا ہے صبر اختیار کرتا ہے. تو مصیبت سے بندے اس صبر کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالی سے حضوری نصیب ہوتی ہے اور معصیت سے دوری ہوتی ہے. معصیت سے دوری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خوب شفا اور صحت عطا فرمائے. جو ظاہری بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو عافیت سے تبدیل فرمائے. تو ایک عافیت کی تعریف السلامت فی الدین من الفتنہ, اور بدن کی عافیت کیا ہے السلامت فی البدن من سیء الاسقام والمحنہ. بدن کی عافیت یہ ہے کہ بری بری خطرناک بیماری سے اللہ تعالی سلامت رکھے. جیسے بلڈ کینسر ہے پتہ جناب, اور اسی طرح کوئی آج کل یہ جو ٹرانسپلانٹ کے جی گردے بالکل فیل ہو گئے, ایسی بھی حال ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بالکل سگا, اس کی سگی ماں سگا باپ سگی بہن نے گردہ دینا چاہا لیکن وہ میچ نہ ہوا, کچھ عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو لہذا اس لیے بدن بری بری خطرناک بیماری سے, باقی چھوٹی موٹی بیماری حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہنس کے کہ نہ بھی مانگو گے پھر بھی آئے گی, اور اللہ تعالیٰ اس پر صبر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے بڑوں کی ترقی درجات کا ذریعہ بنائے. اور دوسری ہے والمحنہ, شدید مشقت سے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ رمضان شریف کا یہ زمانہ جو گرمی کی شدت گزری, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس گرمی کی شدت میں بھی اگر وہ کام نہ کرے تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور یہاں اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اتنی عافیت رکھی کہ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں جو لوگ یہاں وقت لگا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن پنکھا 24 گھنٹے میسر, کھانے پینے, اس کو بھی عافیت بولتے ہیں. اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس رزق کو کھا کر حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس رزق کو کھا کر جو قوت اور توانائی پیدا ہو اس کو اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگاؤ اور نافرمانی میں نہ لگاؤ. یہ اس رزق کا شکریہ ہے. اور حدیث شریف میں آیا کہ بہرحال یہ عادت کی بات تھی, باقی رہی عادت کا مسئلہ کہ عیادت کو جانا, یہ 70,000 فرشتے ساتھ چلتے ہیں رستے بھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور فرمایا عید المریض, مریضوں کی عیادت کیا کرو. البتہ عیادت کے لیے کچھ مسائل ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کے آرام میں خلل نہ ہو, اور ایک طرف یہ بھی سکھایا کہ ایسا نہیں کہ ہر آدمی جائے مریض سے اور پوچھے کیا ہوا تھا. اب ایک مریض جس کے گلے میں ہی تکلیف ہے یا سینے میں تکلیف ہے وہ کیا ہر ایک کو سٹوری سنائے گا, کیونکہ ہر آدمی کو پوچھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا اور سب کو سٹوری سننا ضروری ہے. تو یہ ادب کے خلاف ہے. مریض کو عیادت عبادت سے مقصود راحت پہنچانا ہے، نہ کہ اس کو پریشان کرنا ہے. اگر آپ نے اسٹوری سنے دیں کہ جی کیا ہوا تھا، تو پھر اس کا یہی ہے کہ ایک دفعہ مریض ریکارڈ کر دیں، پھر جو ہے اس کو لگا دیں بھائی سن لو، پہلے آپ اس کے پاس جانے سے پہلے اسٹوری سن لو. جیسے مارکیٹوں میں صدر جوس بیچنے والے ریکارڈنگ چلاتے نا، پہلے اس کو ریکارڈنگ سنا دو، لے بھائی یہ ہوا تھا. پھر دوسرا ادب یہ کہ ہمارے لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے جس کو ہمارے مفتی عبد الباری صاحب فرماتے ہیں کہ ہر پاکستانی حکیم اور ڈاکٹر ہے، لہذا ہر آدمی کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور دے کے جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کے جائے گا اگر آپ ایسے کر لیتے نا تو یہ نہ ہوتا. تو یہ بے ادبی ہے، نسخہ دینا بھی بے ادبی ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ایک بات پلے سے زندگی بھر کے لیے باندھ لیجیے، بہت قیمتی بات ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کبھی مفت میں مشورہ مت دینا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی بات کو غور سے سنیے، اس کو یاد رکھیں عمل کے لیے. فرمایا کبھی زندگی میں کبھی بھی مفت میں مشورہ مت دینا، کیونکہ مفت میں مشورہ دینے والا ذلیل ہو جاتا ہے. اب آپ بیٹھے ہو کچھ مسئلے میں، کسی ایک آدمی آیا اس نے مشورہ ٹھوک دیا، اس نے ترقی اس کی کہتے ہیں اس کو حقیقت کا پتا نہیں کیا، پھر مشورہ مانگا نہیں. تو کیا فرمایا کہ کبھی مشورہ مت دینا مفت میں، چاہے وہ مریض ہو چاہے کوئی اور ہو. اگر آدمی اپنا نسخہ بتائے گا تو بندہ یہ عرض کیا کرتا ہے کہ مریض کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک بالٹی بھی رکھے، بڑا سا بالٹی بھی بالٹا رکھے، اس بالٹی میں یہ رکھے کہ جو آئے گا ظاہر بات ہے جو آئے گا وہ اپنا نسخہ لے کر آئے گا. بس اسے یہ کہتے ہیں کہ نسخہ بجائے زبانی بتانے کے لے کر آ جاؤ، لے کر آ جاؤ اس بالٹی میں ڈالو، جب سارے عیادت کرنے والے پورا ہو جائے پھر اس کا گھوٹا لگا، اور گھوٹا لگا کے مریض کو پلا دے تاکہ سب کی تمنا پوری ہو جائے کہ میرا نسخہ ضرور استعمال کرنا. اوپر سے پھر مفت میں مشورہ دے کے پھر اصرار بھی کرتے ہیں کہ ضرور استعمال کرنا، پھر پوچھتے بھی ہیں کیا کہ نہیں کیا. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ادب کے خلاف ہے، مریض کو مشورہ نہیں دینا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ بھی، آداب میں سے کہ جب مریض کے پاس جائے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ اس لیے ایسا شخص جس کو مریض سے کوئی اذیت پہنچی ہو، مریض کو جس شخص سے اذیت پہنچی ہو تو ایسے ہی شخص کے لیے عیادت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی اذیت یاد آ جائے گی. ابھی یہ پہنچ گیا جناب، اس کو اذیت ہوگی. لہذا پتہ یہ چلا کہ عیادت کرنے والا جب جائے تو مریض کو تسلی دے انشاءاللہ. لہذا وہ جو دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، سات مرتبہ اس کو پڑھے، یہ دعا مانگے. ہم یہ تو مانگتے نہیں ہیں، دوسری کہانیاں پوچھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد مریض کو تسلی دے انشاءاللہ تعالی اچھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ اچھی طبیعت. اس لیے مریض کو بھی جو عیادت کرنے والا جائے تو وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جائے، یعنی مسکراتی ہوئی شکل ہو، چہرے پہ بشاشت ہو اس کے. یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ وہ بےچار تڑپ رہا ہے اور یہ کھڑے ہو اس کے ہنس رہے ہیں، اس کو مریض کہہ گئے تمہیں مذاق اڑا، مطلب بشاشت ہو. یہ نہیں کہ وہاں گئے آپ کو کیا ہو گیا، اور مریض کہے گا میں مر رہا ہوں یہ تو مجھے اور مارنے آ رہا ہے، ایسا بھی نہ کرے. بشاشت ہو اور حالات دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت ہو تو حالات دیکھ کے مسکرائے، لیکن بشاشت رکھے. ایسی نہیں رونے والی شکل کہ مریض بیچارہ پہلے ہی اس کا حال ہے تو جناب جی انہوں نے اور وہ حال بنا لیا، اور پھر اوپر سے کس ڈاکٹر سے آپ علاج یہ اللہ معاف کرے میرے پھپھا جان اسی ڈاکٹر کے ہاتھوں قبرستان گئے تھے. ہر آدمی ایک ڈاکٹر بھی بتائے گا، ہر آدمی دوا بھی بتائے گا، ہسپتال بھی بتائے گا. تو یہ عیادت کے اصول کے خلاف ہے، اور اس میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ مریض کو اذیت دیتی ہے، لہذا اس اذیت کی وجہ سے وہ حرام ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچ جائے، تسلی دے،
دعا کرو. اور تو چیز ہے آسان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دعا کی درخواست کرو کہ دعا المریض کا دعا الملائکہ, کہ مریض کی دعا مثل ملائکہ کی دعا کو ہے. اللہ اکبر, یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں. اس لیے آیات کا پھر تھوڑی دیر ٹھہرے, یہ بھی نہیں کہ اصرار کرے. پتا چلا ہسپتال میں داخل ہے, کبھی گارڈ سے لڑ رہا ہے, کبھی ہسپتال والوں سے لڑ رہا ہے, کبھی نرسوں سے لڑائی کر رہا ہے, ایسا نہیں. بس اپنا کام یہ کرے کہ جیسے ہسپتال ہے وہاں کا ایک انتظام ہوتا ہے, اور پھر اس چیز کو نہ دیکھے کہ جی فلاں تو چلا گیا مجھے کیوں نہیں جانے دیا. اپنی طرف سے یہ کام کرے کہ عیادت کے لیے گھر سے نکلا, ہسپتال پہنچ گیا, دروازے میں پہنچ گیا, اس نے کہا بھائی مجھے ملاقات کرنی ہے. اس نے کہا نہیں ہو سکتی ملاقات. جی بہت ٹھیک ہے, تب اللہ سے کہہ دے کہ اللہ میں آپ کے لیے عیادت کرنے کو آیا تھا, انتظامی معاملہ ہے, مجھے اس کے اسے ملنے کی یاد نہیں مل رہی. بس جو فضائل, جو فضیلت اجر و ثواب اور جو چیز مجھے اس ملنی تھی وہ مجھے عطا فرما دیجیے. کیا ضروری ہے کہ اسی سے مل کے وہ چیز ملے گی؟ دینے والے اللہ ہیں. اس لیے حضرت والا رحمت اللہ یہ بھی فرمایا تھا, فرمایا کہ دیکھو شیخ کے پاس جاؤ, گھر سے نکلو, رستے پہ جب کوئی اللہ تعالی کی محبت میں اللہ والوں سے ملاقات کے لیے چلتا ہے اللہ کی محبت میں, تو رستے پر 70,000 پیسے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے مریض کے لیے بھی یہی فضیلت ہے اور اللہ والی محبت کے لیے بھی یہی فضیلت ہے, اور رستے پر اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ آیا دیکھا کہ شیخ نہیں ہے جس سے ملنے کے لیے آیا, کسی عالم سے, کسی اللہ والے سے, ان کے غلاموں سے ملنے کے لیے گیا, وہ نہیں ملے. اب جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ نہیں ہے, تو حضرت فرماتے ہیں اب گھبراؤ مت, دعا مانگو کہ اللہ میں آپ کے لیے ملنے آیا تھا. مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا نا. شیخ سے مقصد شیخ نہیں ہے, شیخ سے مقصد اللہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے, آپ کی خاطر سے میں چل کے آیا تھا. ملاقات پر جو اخلاق, جو تعلق معاللہ, جو روح اور جو محبت مجھے ملنی تھی, یا اللہ آپ اپنے کرم سے مجھ کو ابھی عطا فرما دیجئے. یہ اخلاق ہے, یہ نہیں کہہ رہا مجھے گھسنا ضروری ہے. اس لیے آیات سے متعلق یہ چند ضروری گزارش ہے کہ جاؤ جس کا جی چاہے جاؤ, کہ ہم کسی کو کوئی روک نہیں سکتا, لیکن وہاں کے انتظامات کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس کی وجہ سے گویا کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. لپاتی رہے اجر کی بات تو انشاءاللہ تعالی اجر اس کا ثابت ہو جائے گا. اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے جی ان کو پتا نہیں چلے گا, ان کو نہیں, جن کے لیے آئے تھے ان کو پتا چلے گا, جن کے لیے گئے تھے. کیونکہ مقصد تو اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا, سنت پر عمل کرنا, اور اس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. تو جس اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے تھے ان کو پتا چل گیا. بلکہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر پجا پستیس آب آ جا روت, کہ جہاں نشیب ہوتا ہے, گہرائی ہوتی ہے, اور نشیب یعنی نچلی زمین ہوتی ہے, پانی ہمیشہ وہاں جاتا ہے. ہر پجا پستیس آب آ جا روت, اور ہر پجا مشکل جواب آ جا روت, جہاں مشکل ہوتی ہے, جہاں سوال ہوتا ہے, جواب بھی وہاں پر جاتا ہے. اور ہر پجا دردے, ہر پجا دردے دوا آ جا روت, جہاں درد ہوتا ہے دوا کا اثر وہاں جاتا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مارومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے سر میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے, اچھا بھائی یہ دو گولی پیناڈول کی کھا لے. اب وہ دو گولی کھائی, کہا ڈاکٹر صاحب کیا طریقہ ہے دوا کھانے کا؟ کہا دوا یہ منہ میں رکھے, پانی پیے, یہ میدے میں چلی جائے گی. کہا ڈاکٹر صاحب میرے میدے میں درد نہیں ہے, میرے سر میں درد ہے. کہا وہ دوا جاتا جہاں جانا, یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر جہاں درد ہو دوا وہاں جائے, یہ نہیں ضروری. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ میدے میں جا کر وہ دوا کا اثر منتظر ہوتا ہے, دوا کا اثر انتظار کرتا ہے کہ آہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. لہذا اگر آہ آگ کی آواز سر سے آ رہی ہے تو اس دوا کا اثر سر پہ جائے گا، اگر آگ کی آواز پاؤں سے آ رہی ہے تو اس دوا کا اثر پاؤں پہ جائے گا۔ اگر حضرت تعالیٰ رحمت اللہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ کوئی آتے ہیں مریدین اور مجلس میں شرکت کرنے والے آتے ہیں، وہ قریب بیٹھنے والوں کو بہت حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کیسا ہوں کہ میں دور بیٹھا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا اس کے جو دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، جو آ ہوتی ہے، حضرت تعالیٰ رحمت اللہ نے فرمایا کہ قریب بیٹھنے والے جو ہے وہ تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے، تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ دور کا بیٹھ والا وہ پاتے چلا جاتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ دور بیٹھنے والے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ قریب والے نہیں اٹھاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قریب نہ بیٹھے، کوشش یہ کرے کہ قریب بیٹھے، آگ کے قریب بیٹھے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گرمی چاہیے تو آگ کے قریب بیٹھے، کوشش اور اہتمام یہ کرے، لیکن کوئی عذر ہوا، کوئی مجبوری ہو یا انتظام ہوا، یا یہاں تک کہ شیخ نے فرما دیا کہ دیکھو ایک عالم آئے ہیں ان کو یہاں بٹھاؤ تم پیچھے چلے جاؤ، تو قرآن شریف کا حکم ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اگر تم سے کہا جائے کہ کشادگی کرو تو اٹھو چلے جاؤ وہاں پہ۔ تو فرمایا کہ وہ دور کا بیٹھنے والا، وہ دور کا بیٹھنے والا اس کے دل میں آہ ہوگی، تڑپ ہوگی، اور وہ محروم نہیں رہے گا۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس پر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا، معمول کے مطابق بستر پر آرام فرما ہوئے، کافی دیر تک لیتے رہے لیکن نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے، حیران ہوئے کہ آج یہ کیا معاملہ، کہاں کے بستر پر گرے، دعا پڑی سنت اعمال کے فوراً نیند آ جاتی تھی، اور کہاں اتنی دیر گزر گئی ابھی تک نیند نہیں آ رہی۔ بابا نتیجہ ہوا کہ اٹھ کے بیٹھ گئے لیکن نیند کا اثر نہیں، پھر اس کے بعد چہل قدمی شروع کر دی، ٹہلنے لگے کہ کیا بات ہے کہ آج نیند نہیں آ رہی۔ حضرت فرماتے کہ ٹہلتے ٹہلتے اب رات کا وقت ہے، ٹہلتے ٹہلتے گھر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھلا تو گلی کے پار دوسری جانب ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ارے شیخ، ارے بھائی تم کون ہو؟ تو وہ رونے لگا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں 1000 میل کا سفر طے کر کے آیا ہوں، رستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے اور رستے کی مسافت کی وجہ سے آنے میں مجھ کو تاخیر ہو گئی، اور میں رات کو پہنچا، اور میری نیت یہ تھی کہ میں آج سے ملاقات کروں، میں آج کی ملاقات کی ذرا سے یہاں پر حاضر ہوا تھا، لیکن رات کا وقت تھا اور آپ کو تکلیف دینا، پریشان کرنا یہ اچھا نہیں تھا، تو میں کھڑا تھا کہ اللہ میں جس سے لیے ملاقات سے کے لیے آیا تھا اور اس وقت تو بے وقت ہے، آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے، تو میں اسی اس میں تھا کہ آپ کی زیارت پر ملاقات کیسے ہو؟ تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرمایا اے والد تیری اس تڑپ اور طلب نے تو مجھے سونے نہیں دیا۔ اس پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیر اکثر پڑھتے تھے، گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں، گر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ سبحان اللہ، یہ طلب وہ چیز ہے، یہ طلب وہ چیز ہے کہ دور والا فائدہ اور نفع اٹھا لیتا ہے، اور طلب اور طلب نہ آنے کی وجہ سے قریب والا محروم رہتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ تو کیا فرمایا، ہر کجا دردے دوا آ جا روت، اور ہر کجا بنجے شفا آ جا روت، جہاں بیماری ہوتی ہے، جہاں رنج اور بیماری اور مرض ہوتا ہے، شفا وہیں جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کے قلب میں عاجزی ہوگی، تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ والا طلب والا وہ محروم نہیں رہے گا۔ لہذا انتظامات کا عیادت کرنے والوں کو چاہیے، جو انتظامات ہے اس انتظامات کا خیال رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اور دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو کہ اللہ میں عیادت کو آیا، عیادت کی جو فضائل اور جو اجر و ثواب ملنا تھا
آپ اپنے کرم سے مجھ کو عطا فرما دیں، انتظار میں خلل نہ ہونے دیں کہ اس سے نہ ہم بڑے بنیں گے نہ چھوٹے ہوں گے، جس اللہ کے لیے چلے گی انشاءاللہ وہ نعمت اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکات العالیہ کو خوب صحت عطا فرمائے، اور کمزوری اور کے اثار ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قوت اور توانائی سے تبدیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ترقی درجات کا ذریعہ بنائے. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس آیت یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یا عبادی میرے بندوں سے، کہ اے میرے بندو. اصل میں اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نیزہ چلانے کے بڑے ماہر تھے، اور غزوہ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ انہوں نے ہی مارا تھا اور وہ شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پھر ان کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ وہ مسلح کیا گیا، ناک کان وغیرہ کاٹے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوئی کہ یہ تو غیر انسانی حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت اذیت اور تکلیف ہوئی. یہاں تک کہ آپ نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم 70 کافروں کے ساتھ میں یہی معاملہ کروں گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اعزاز فرماتے ہیں، لہذا آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ایک اصول اور قاعدہ بیان کر دیا انتقام کا مسئلہ، کہ اگر کسی شخص کو کسی سے اذیت اور تکلیف ہوئی ہے، جانی ہے، زبانی ہے، مالی ہے، تو اس کے لیے اصول و قاعدہ بتا دیا کہ کوئی شخص اگر انتقام لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، لیکن اس کی قید یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جتنی اذیت ہوتی ہوئی ہے اتنی اذیت اتنا انتقام لے سکتا ہے. جس کو حضرت تعالیٰ رحمت اللہ نے یوں سمجھا کہ مثلا اگر کہا کسی نے کہا الو تو اس کو جواب تو الو کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ تو الو، تیرا باپ الو، تیرا دادا الو کا پٹھا ہوا. یہ جتنی اذیت، یہاں تک کہ اگر تھپڑ مارا تو تھپڑ مارو اور شدت بھی ہوئی ہو، لگا یہ انتقام جائے پر لے سکتا ہے. لیکن اب کمال و نبوت، اور چونکہ کمال و نبوت کے ذریعے سے امت کی ایک تعلیم تھی، سکھانا تھا کمال اخلاق اور کمال اخلاق اولیاء، اس کی تعلیم کے لیے فرمایا ولئن صبرتم لہو خیر للصابرین، اگر آپ صبر فرمائے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرماتے کہ مال قرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا، صبر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ظاہری اس کا صبر بھی عطا فرمایا کہ وہی وحشی کہ جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف کے راوی ہے، وہاں پہ دعوت اسلام بھیجی، حیران ہو گئے کہ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ ان
من قتل وشرك او زنا، کہ جس نے قتل کیا، قتل ناحق، اور قتل ناحق کرنے والا رمضان شریف کے فضائل اور برکات سے محروم رہے گا. اور اس طرح کا شرک کیا یا زنا کیا، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ رمضان شریف کی برکات سے بھی محروم رہیں گے. اس کے لیے تو ڈبل عذاب ہے، یضاعف لہ العذاب. تو وہ کہتے ہیں کہ فکیف تدعونی الی دینک، کہ آپ مجھ کو اپنے دین کی طرف کیسے بلا رہے ہیں. وقت فعلت ذلک کلہ، جبکہ میں نے یہ سارے کام کیے. حضرت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا تو آپ کی نظر آسمان پر، کیونکہ آسمان ہی سے ان کے اسلام کی دعوت دینے کا کی وحی آئی تھی. لہذا آپ کی نظر آسمان پر، اب وہاں سے دوسری آیت نازل ہوئی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور عمل صالح کرتے رہیں. تو عمل صالح کرنے، توبہ کرنے والے، الا من تاب وآمن، توبہ کر لیں، ایمان لیں اور عمل صالح کرتے رہیں. پاس ابھی آیت پہنچی تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لوں، ایمان تو لے کر آؤں، لیکن یہ عمل صالح کی کر ساری زندگی، ہر شرط شدید، بڑی بڑی شرط ہے یہ. کہ میں یہ ساری زندگی کام نہ کر سکوں گا، یہ جواب دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر فرمائے کہ تیسری آیت نازل ہوئی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشیں گے. اور ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہے شرک جلی. شرک جلی تو یہ ہے کہ جیسے پتھر کے بت کو پوجنا اور درخت کو پوجنا وغیرہ وغیرہ. حضرت والا رحمت اللہ نے واقعہ سناتا ہے کہ ایک صوفی صاحب تھے، عبادت اللہ اللہ میں مشغول، ان کو معلوم چلا کہ کسی علاقے میں ایک درخت کو پوجا جاتا ہے. کلہاڑا اٹھایا اور چلے کہ اس درخت کو میں کاٹتا ہوں جو کہ برائی کی جڑ ہے، اسی کو کاٹتا ہوں. فرمایا کہ راستے میں شیطان مل گیا. شیطان نے پوچھا صوفی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کہنے لگا کہ وہ جو درخت ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا صوفی صاحب تو اپنے کام سے کام ہے، تجھے کیا فکر لگی؟ اس نے کہا کیسے اللہ کی نافرمانی تو کیسے برداشت کروں؟ اس نے کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گا. دونوں پتھا پتھا ہو گئے، کشتی ہو گئی. تو وہ جو صوفی صاحب نے شیطان کو اٹھا کر پٹک دیا، سینے پر سوار ہو گئے کہ تیرے بھی کام تمام کرتا ہوں، کلہاڑا کر. اس نے کہا رو ایسا نہ کر، کوئی ڈیل کر لو، ڈیل. کیا مطلب ڈیل سے؟ کیا ڈیل تو یہ ہے کہ میں تمہیں لیٹسٹ والا آئی فون دلا دوں گا، کچھ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور تمہیں اسپیشل یہ پرمیشن بھی ملے گی کہ 50,000 سے بڑا چیک ہوگا تو اس میں 0.6% بھی نہیں کٹے گا. اور اسپیشل ڈیل، اور ہر اکاؤنٹ میں $500 بھی آ جایا کریں گے، اور تم نے تو ایس ایم ایس الرٹ کرایا ہوا ہے، تمہارے موبائل پہ میسج آ جایا کرے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے، ساتھ میں تو تمہارے لیے جو ہے وہ امریکہ کے ویزے کا بندوبست بھی کروا دوں گا، اور بکنگ خرچہ، پی او ڈی او، بورڈنگ اینڈ لاؤنج لاجنگ سب میرے ذمہ۔ انہوں نے اچھا چلو کچھ سوچتے ہیں، اتنا پیسہ مل جائے گا چلو کچھ دین کے کسی کام میں لگا دیں گے، کچھ کتابیں تقسیم کر دیں گے، رمضان شریف کا زمانہ ہے، لوگ افطار کو بڑی فضیلت ہے، افطار کو روزے دار کو افطار کرانا روزے کے دار گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے چھٹکارا ہے، پھر روزے دار کو روزے کا اجر ملتا ہے، اور اگر پیٹ بھر کر کھلایا کھانا کھلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی بھی ملے گا، چلو خانقاہ میں کچھ پیسہ جمع کرا دیں گے، یہاں لوگ افطار کرتے ہیں، چلو کچھ ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا، کچھ زکات بھی دے دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں علماء کو زکات بھی، وہ اپنے مدارس کا انتظام چلاتے ہیں، چلو دین کے بہت سارے کام ہو جائیں گے۔ پھر سال میں ڈالر میں دوں گا، میں ڈالر میں انہیں اتنا یار اس کو دین کا بڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے انہیں آپ ٹھیک ہے، چلو بھائی ڈیل ہو گئی۔ صوفی صاحب آ گئے، آپ اس نے کہا آج کا تو چلو کیش $500 آج کل لو کیش، اور یہ آئی فون بالکل دیکھو پنی پیک ہے نا، یہ بھی تمہیں بس نینو سم جا کر تم خود لے لینا۔ صوفی صاحب آ گئے، اللہ اللہ مشغول، روزانہ صبح اٹھتے صبح صبح میسج آتا، میسج الرٹ کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے کریڈٹ ہو گئے، اور خوش بھی تھے کہ بھائی 0.6% بھی نہیں کٹ رہا، زبردست۔ ایک ہفتے تک یہ معاملہ چلتا رہا، آٹھ بجے تک صبح سو کے اٹھے تو جو جتنی الاؤنسز تھے، فیسلٹیز تھی، سب کے سب واپس۔ اب تو صوفی صاحب کا پارا چڑھ گیا، کلاڑا اٹھایا، استغفر اللہ، لاتی نہ ہو من، لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، ابھی چاہتے کاٹنا، اور ایک ہفتے میں جا کر ملائیاں بھی لے کر آئے، اور جناب بڑے بڑے اسٹور پر گئے، ہائپر اسٹار سے جا کر یورپ اور امریکہ اور انٹرنیشنل برانڈ کی چیزیں لے کر آئے، اور بٹیر بھی لے کر آئے، خوب بٹیر کھائی، خوب پیے، جان پسند تھی اتنے دنوں میں، روزانہ جو ہے وہ 10 کلو وزن بھی بڑھ گیا ان کا، صحت بھی اچھی ہو گئی۔ اب راستے میں جا رہے تھے تو شیطان مل گیا، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شیطان نے جا رہے کیسے ویسے جانے دیں گے، پھر دونوں میں ریسلنگ شروع، پہلے تو لائٹ ویٹ چیمپئن شپ تھی، اس دفعہ ہیوی ویٹ تھی، یہ صوفی صاحب کا وزن بڑھ گیا تھا نا، اب وہ لائٹ ویٹ سے ہیوی ویٹ میں آ چکے تھے، اب اس میں اب لڑائی شروع ہوئی، شیطان نے یہ تو داؤ لگایا، اٹھا کے پٹک کے دے مارا، سینے پر سوار، کہاں بھائی، اب وہ حیران کہ ایک ہفتے کا فرق ہے، زیادہ نہیں بلکہ اس ہفتے تو میں نے غذا بھی خوب کھائی ہے اور طاقت بھی زیادہ ہے مجھے، عبادت بھی سب سے زیادہ میں نے کی ہے، پہلے باتیں ہوتے تھے اس تو اس دفعہ تو خوب حلوے مانڈے اڑائے ہیں، یہ کیا بات ہے، کہ حیران ہوتے شیطان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہفتے میں کیا فرق ہوا، کہ جبکہ میں نے غذا کا استعمال بھی زیادہ کیا، طاقت بھی زیادہ ہے، جسم بھی اچھا ہو گیا، تو شیطان نے کہا تیری سمجھ میں بھی بات ایسے نہیں آئے گی، ہم کیا بات ہے، کہ بات یہ کہ جب پچھلے ہفتے جب تو جا رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا تھا، تو تیرے ساتھ اللہ تعالی کی مدد تھی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو شیطان لیکن آج وہ ڈالر کے لیے جا رہا تھا، نہ ایس ایم ایس الرٹ ملا، نہ 0.6% کی فیسلٹی بھی چلی گئی، تیرا آئی فون بھی خراب ہو گیا، سب کچھ. تو حقیقت میں پہلے تو اللہ کے لیے جا رہا تھا تو اللہ تعالی کی مدد تیرے ساتھ شامل حال تھی، اب تو اپنے نفس کے لیے جا رہا تھا اس لیے اللہ تعالی کی مدد نہیں تھی تیرے ساتھ. تو فرمایا کہ شرک جو ہے ایک شرک جلی ہے، شرک جلی ہے تو ظاہری کسی کے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے شرک خفی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ وہ کالی رات ہے، کالا پتھر ہے اور کالی چونٹی ہے، کہ دیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کا پتہ لگانا کتنا مشکل. فرمایا کہ ریا اور دکھاوا ایسے ہی داخل ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، خانقاہ میں وقت لگا رہا ہے، ہر سال حج عمرہ کر رہا ہے، لیکن اس سے اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کرے، تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشغول نہیں کہ لوگ. اور اس کی کیا کہ اگر کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے تعریف نہیں کی تو جناب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پریشان ہے کہ یار کیا بات ہے، لگتا ہے میرا عمل قبول نہیں ہوا، کسی نے کہا نہیں اتنا اچھا بیان کیا آپ نے، کسی نے کہا نہیں ماشاء اللہ حاجی صاحب مبارک ہو، کتنا چہرے پہ آپ کے نور ہے، کسی نے تو پوچھا ہی نہیں، ارے آپ کہاں گئے تھے کہ ہم اس کو بتا دیں کہ ہم خانقاہ میں وقت لگا کے آ رہے ہیں. اب اس حالت کی وجہ سے اس کے دل میں یار کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس کا مطلب میرا عمل ہی قبول نہیں ہوا. بلکہ ہمارے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے حالات پڑھیں، عجیب بات پوچھی. حضرت نے اس زمانے میں حج فرمایا کہ جبکہ بعض حضرات نے یہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ اس زمانے میں حج اب معاف ہے، حج نہیں ہو سکتا دلائل کی، لیکن حضرت سید احمد شہید اور حضرت کے ساتھ قافلہ تھا، کیونکہ حضرت سید طائفہ تھے، ایک علماء کی جماعت کے شیخ تھے جس میں مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی صاحب برہانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حضرات تھے جو حضرت کے ہاتھ پر بیعت تھے. میں حضرت نے حج کا ارادہ فرمایا، حج پہ گئے، اس میں ایک عجیب بات حضرت نے جو دعائیں مانگی تھی ان میں سے ایک عجیب دعا یہ مانگی کہ اللہ ہمیں کوئی حاجی نہ کہو. یہ حضرت کے حالات میں آپ پڑھیں سیرت سید احمد شہید میں کہ حضرت نے یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں کوئی حاجی نہ کر. اور بعض اور بعض کا ایسے حالات کہ حضرت جو دعا مانگتے تھے اتنا تسلسل کہ ٹوپی بھی سستے اتار دیتے تھے، ایسی عاجزی اور ایسا اپنے کو ذلیل کر کے تسلسل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آجی سے جگہ جگہ حضرت ایسے دعا مانگی. اور وہ دعا میں دعا یہ بھی تھی کہ ہمیں کوئی حاجی نہ کہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جن کے بارے میں علماء فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، کہ جن کی ساری دعائیں اور محنت اس طور پر کہ ہمیں کوئی حاجی نہ کہے، یعنی ہمارے عمل کی طرف کسی کی نظر ہی نہ ہو، نظر ہوگی تو حاجی کیا بولے گا، ایسے ہی حضرات. اور اپنے دل کو ٹٹولو تو عالم جو ہے کہ مخلوق کی واہ واہ تعریف اور سب چیزوں سے تو ہمارے بھرا پڑا ہے. ہاں جہاں کسی نے تعریف کی تو آپ بتاؤ، ارے بھائی کیا بتائیں، بس یہ بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، بس یہ تو اللہ کا فضل ہے، اندر اندر رب مزے اڑا رہا ہے. یہ شرک خفی ہے، یہ ریا اور دکھاوا ہے، کہ ظاہر دین ہے، ظاہر پورا دین ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کیا قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیسے دعا مانگتے ہیں جناب، کیسی عبادت کرتے ہیں، کیسا بیان کرتے ہیں، لیکن اس انتظار میں بھی کوئی تو کہے گا کہ حضرت آج آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا. یہ جو انتظار ہے میرے پیارے دوستو، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ وہ آپ ایسا ہو کہ پوچھے ہی کوئی نہیں. ہمارے بزرگوں کا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر کا تو یہ حال یہ تھا کہ کوئی عمل فرماتے تھے تو اس بات سے سخت وہ ہوتی، دہشت ہوتی تھی کہ کوئی اس عمل کا تذکرہ بھی کرے. میں بھی بس عمل ہو گیا، بس نیکی کر دریا میں ڈال، بس اس بات پہ روتے تھے کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے. ان کو اس کے تذکرے سے بیچ دیتی ہے کہ کوئی اس کا تذکرہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس اس سے مشغول ہو جائے اور وہ امر اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے بجائے مردود ہو جائے. یہ تو ہمارے حضرات کا حال تھا, اس بات سے وہ ڈرتے تھے. تو یہ ہے شرک خفی, چھپا ہوا شرک ہے کہ بظاہر عبادت ہے, نیک اعمال اور سب ہے, لیکن اندر جو ہے وہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی اور کچھ کرنا نہیں ہے, بلکہ مخلوق سے واہ واہ کہ لوگ ہمیں سمجھے ماشاءاللہ بڑے پرانے خادم ہیں, بڑے خاص خادم ہیں, بہت خیر یافتہ ہیں. تو میرے پیارے دوستو, یہ وہ چیز ہے کہ جس کی نفی مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اب جب یہ آیت پہنچی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اب یہ آیت پہنچی تو کیا کہتے ہیں, حرامی بات فی شبہات, ابھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے. حضرت کا الفاظ دیکھیے, حضرت نے فرمایا کہ ابھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا راز ابھی پورا آؤٹ نہیں ہوا, اس لیے کچھ ڈاؤٹ ہے کہ راز آؤٹ نہیں ہوا. کہنے لگے کہ ابھی مجھے کچھ شبہ ہے کہ لا ادری یغفر لی ام لا, میں نہیں جانتا کہ یہ مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ لمن یشاء کی قید ہے, تو یہ مغفرت میرے لیے بھی ہے کہ نہیں. تب چوتھی آیت نازل ہوئی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے سے فرما دیجیے. سبحان اللہ, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے اتنی خوشی ہوئی کہ فرماتے کہ نام محب ان لی الدنیا بھی حاضر آیا, اس آیت کے مقابلے میں دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس آیت کے مقابلے میں مجھے پسند نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوشی کا اظہار فرمایا اس آیت پر کہ اللہ تعالی کی رحمت کا دریا گویا کے جوش پر ہے, جیسے رمضان شریف کی مبارک رات کے پہلی رات آتے ہیں اذا كان اول ليله من رمضان, کہ رمضان کی پہلی رات آتے ہی کیا انتظامات ہو گئے, اب انتظام یہ ہوئے کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا تو انتظام کیا گیا کہ صفدت الشیاطین و مرتت الجن, شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور سرکش جنات کو, پھر جہنم کے دروازے بند, اور اب اس میں سے پورے رمضان کوئی دروازہ نہیں کھلے گا, اور جب تک کے دروازے کھول دیے اب اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا. اور منادی جنات کہ ایک ندا کرنے والا ندا کر رہا ہے, یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصد, کہ خیر کو چاہنے والے شاہ خیر کی طرف پلٹنے والے کہ آگے پر, یہ تیرے لیے لوٹنے کا زمانہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تو لوٹ کا زمانہ ہے, کمالو تیری جان کمانے کے دن ہے, کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا, فرض کا 70 فرض کے برابر, کتنی فضیلت ہے. پھر جسے مالی عبادات الگ ہیں, کتنی کہ روزے دار کو روزہ افطار کراؤ, اعمال کتنا اجر اس کا بڑھ گیا, کتنا ہے کہ بتا, یہ لوٹ کا زمانہ ہے. رحمت گویا تو رحمت جوش میں آ گیا, اب وہ رحمت رمضان شریف کے شریف کے زمانے میں مانگی جائے, اللہ اکبر. اور فرمایا وللہ متقام من النار, ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ کتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصہ چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات میں یہ معاملہ ہوتا ہے, تو گویا رحمت کا زمانہ ہے. اب وہ کیا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج فرما دی, یا عبادی میرے بندوں سے, کہ جنہوں نے الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. بتائیے چلا کہ جب انسان گناہ اور نافرمانی کرتا ہے تو ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے, اپنی جان پر ظلم, ہم اپنی جان پر خود ظلم کرتے ہیں. مہاجر جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہرا چلا رہا ہوں, دست پاؤں پائے مارا بھی صورت, کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کھا رہا ہوں, اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کاٹ رہا ہوں. بے امانے تو کسے جا کے برت, بس آپ کا مان, آپ کی فضل, آپ کی رحمت اور آپ کی توفیق چاہیے, تو اس کے بغیر کوئی جان چھٹکارا نہیں پا سکتی. بس آپ اپنے خود لوگ مہربانی بڑھائیے, ان کا ہاتھ بڑھائیے, اور ہم بیچس اور وہ بچے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ان پر رحم فرمائیے, لہذا آگے کیا فرمایا،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اب آپ دیکھیے رمضان شریف کا زمانہ رحمت ہی رحمت ہے،
اول عشرہ شروع ہوا رحمت شروع ہوئی، پھر دوسرا عشرہ اس وقت جس میں آپ چل رہے ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے. کہ اور پھر رحمتوں کے کیا اسباب، کہ روزے دار کی دعا پر حاملین عرش ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بیان فرمایا، کس کس طریقے سے میرے پیارے دوستو. گویا کہ رحمت کا زمانہ ہے، مانگنے کا زمانہ ہے. لہذا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریدین کا، یعنی وہ لوگ جو کسی اللہ والے سے تعلق کیا یا اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ اصلی مرید وہ ہے کہ جو شیخ کے واسطے سے اللہ کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی مراد بنائے. کچھ فرمایا کہ جس نے مرید تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی مراد نہیں بنایا، تو ایسا شخص کبھی بھی منزل پہ نہ پہنچ سکے گا. لہذا مرید اصلی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی مراد بنائے، یعنی وہ حقیقت میں مرید مولا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اتنا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا مرید ہو، یہ واسطہ ہے کہ شیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کا، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا پہلا قدم ہے کہ وہ توبہ کریں. پہلا قدم اور استغفار و توبہ، یہ تو رمضان شریف کی خصوصیات میں سے کہ مانگنے کا زمانہ ہے، اس کو مانگا جائے. پہلا قدم، کیونکہ اگر اس پہلے قدم سے نہیں گزرے، یہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے یہ پہلا قدم ہے، اس سے نہ گزرے یعنی گناہ جاری رکھے، تو ایسا شخص برکات و رمضان سے بھی محروم رہے گا. یعنی ہوگا یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ رمضان شریف سے اس گناہ کو نہ کرے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، اس گناہ سے جان نہیں چھڑائی، تو ہوگا یہ کہ نیک صحبت رمضان شریف کے زمانے کی برکت سے وہ گناہ اس زمانے میں گناہ تو نہ کرے گا، لیکن رمضان شریف ختم ہوتے ہی غیر رمضان میں پھر وہی کام شروع کر دے گا. اس لیے اتنی ضروری ہے، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس کی ہمیں عادت ہے، وہ ہر وہ گناہ جس کو ہم کرتے ہیں اس گناہ سے توبہ کریں. جس کی چار شرطیں بیان کی کہ نمبر ایک اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، نمبر دو کے اوپر ندامت ہو، اور نمبر تین یہ پکا ارادہ کریں کہ آئندہ یہ نالائق حرکت نہیں کروں گا، اور نمبر چار یہ کہ اگر کوئی حقوق ہے، جانی ہے، مالی ہے، جیسے ہے اب رمضان شریف کا زمانہ ہے، اتنی دفعہ بھائی بہن میں رشتے داروں میں آپس میں کچھ انمن ہو جاتی ہے، ساری زندگی شکل نہیں دیکھوں گا، تو قطع رحمی کرنے والا یہ رمضان شریف کی برکات نہیں پا سکتا. اب اس میں ایک مسئلہ ہی آیا کہ کہتے جی اس رشتے دار میں سے ہمیشہ اذیت پہنچتی ہے، تو اس کا طریقہ حضرت والا رحمت اللہ نے سکھایا، فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ قطع تعلق جو کیا ہوا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کرو، سلام کر لو. اب وہ ایک کام ختم ہو گیا، فرمایا کس نے کہا تم اس کے اندر جا کر گھسو، تمہیں کون کہہ رہے کہ تم اس کے اندر جا کر گھسو، اس رشتے دار میں بس سلام کیا، بس آتے جاتے کوئی ایسا کسی تقریب میں ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اپنے کام سے کام رکھو، کوئی بولے کہ قدم کی صورت نہ بنے کہ سلام ہو گیا، اگر اس نے جواب سلام کا جواب دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا اب وہ اس کے ذمہ رہا. تو قطع رحمی کرنے والا بھی رمضان شریف کی برکات سے محروم رہے گا. اب عالم یہ کہ سگے بھائیوں میں، سگے بہن بھائی رمضان شریف کے زمانے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار ہیں. تو میرے پیارے دوستو، اس طریقے سے ہم رمضان شریف سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو پہلا قدم کیا توبہ ہے، اور کیا سب کیا دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آگے عجیب جملہ نازل فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. حضرت فرماتے کہ دیکھو کیا عجیب جملہ ہے، یہ سب باب حضرت کی چھپی ہوئی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں، مضمون کا تکرار ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، فرمائے ان کی تاکید لگائی، ایک تاکید، اور پھر جملہ اس میں سے نازل فرمایا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یہ خود ایک تاکید ہے. الزنوب کا الاطلاق یہ بھی ایک تاکید کہ الزنوب کا الاطلاق یہ جنس کے لیے، یعنی تمام گناہ. اور پھر آگے جمعیہ کی تاکید اور لگا دی. ہم اللہ تعالیٰ نے ایک جملے کے اندر چار چار تاکید سے فرمایا کہ دیکھو تم ہمیں سے مانگو، ہم سے کہو تو تمام گناہوں کو بچتے ہیں. یعنی ایک مسلمان کے لیے گناہ تو گیا، ایک کافر ایک مشرک کے لیے متوجہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہا ہے، تو وہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں سے محروم نہیں رہے گا. کجا ایک تو مسلمان. نہ ایک کافر 70 برس کے کفر کرنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، مرتے مرتے کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو 70 برس کا کفر اس کا سب معاف ہے. حضرت والا رحمت اللہ عجیب جملہ فرمایا، فرمایا کہ ایک 70 برس کے کافر کو ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا، کا کلمہ شریف کا پڑھنا اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے تو مسلمان کو کتنا فائدہ ہوگا جس نے زندگی حالت ایمان میں گزاری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف برداری بھی جس نے زندگی گزاری ہو، اس مسلمان کو یہ کلمہ شریف کتنا دفعہ پہنچائے گا. آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ تو صفت نازل فرما دی کہ بخشنے والا ہے، یہ رمضان ہے کہ بخشش کا جو اللہ تعالیٰ کا یہ آپ ہے. اور رحیم کیوں بخشے تھے؟ شان رحمت کی وجہ سے. لہذا حضرت وحشی وحشی رضی اللہ تعالیٰ پھر آئے، یہ آئے پہنچی، آئے ایمان لے کر آئے، جا بجا اسلامہ آئے اور ایمان لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معاملہ کیا. مسلمہ قصاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابھی تو یہ دکھ اور رنج تھا، رنج تھا یہ کہ میرے لیے کیا ہوا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کا ذریعہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا. حضرت اللہ علامہ سے سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کروایا کہ مسلمہ قصاب کو ان کے ہاتھوں قتل کروا دیا. لہذا خود فرمایا کہ قتل تو فی جاہلیت خیر الناس، کہ میں نے اپنی جاہلیت کے زمان میں ایک بہترین شخص کو قتل کیا، اور وہ فی اسلامی شر الناس، اور اپنے اسلام کے زمانے میں ایک بدترین شخص کو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں جو ہے وہ نیست و نابود کروایا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا جو ان کو دکھ رج تھا کہ یہ مجھ سے کیا کام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کام کروا لیا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے ہم سب پر، اور رمضان شریف کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہماری ایک مفرت، ہم چاہتے بھی ہیں ہمارا دل بھی اس کی طرف لگ کے، اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی مائل ہو جائے اس کی طرف، اور کہ ہم توبہ اور استغفار کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور حقیقت میں جو حضرت جو درد تھا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس درد کو پیش فرمایا کہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو تمام گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دے. یہ راشد صاحب ہے، ان کی والدہ صاحبہ، ان کے اچھا یہ راشد صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، دلجات کو بلند فرمائے. ان کی والدہ صاحبہ کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے کینسر ہے ان کو شفا عطا فرمائے، اور جملہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. يا الله اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. يا الله ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تعالی اپنے کرم سے ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے, جسم کی قوتیں یا اللہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. یا اللہ فضل فرما دیجئے. یا اللہ شیطان اور نفس کی غلامی سے ہم سب کو نکال دیجئے. یا اللہ ہم سب کو شیطان اور نفس کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما. ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما. یا اللہ یہ خانقاہ جو کہ نفس کے تزکیے کا مرکز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کار نبوت زکیم کا مرکز ہے, یا اللہ اس کے صدقے میں ہمارے پیارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں, ہمارے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد حکیم محمد مدر صاحب دعوت رکاتم کے صدقے میں, اور یا اللہ وہ تمام اولیاء جو اس خانقاہ میں تشریف لائے, وہ علماء ربانیین جو تشریف لائے اور لاتے رہے, جنہوں نے دعائیں مانگی, اور یا اللہ وہ ہمارا سلسلہ وہ ہمارے تعظیم سلسلے کے اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اعمال و محبت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما. ہماری جانوں کو جذب فرما. ہماری جانوں کو جذب فرما. ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے, اور ہر لمحہ ہر سانس اللہ آپ کی اطاعت فرما برداری کرے. 100% شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. ہماری ضروریات کو پورا فرما. ہماری ضروریات کو پورا فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہمارے قریبوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے پیارے شیخ محمد برکاتوں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور بندے مریض بھی ہیں, کتنے مریض یہاں پر جمع ہیں, بوڑھے جمع ہیں. یا اللہ بچے ہیں, یا اللہ عورتیں ہیں, روزے دار ہیں. یا اللہ جتنے کا مبارک دن ہے, یا اللہ ان تمام فضیلتوں کے صدقے میں ہم سب پر اپنا فضل فرما. یا اللہ ہمارے شیخ محمد برکاتوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماری کے آثار کو, یا اللہ کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سے بھی جو مریض ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں, یا اللہ ہمارے پیروں کا سایہ ہمارے سروں پر عافیتوں کے ساتھ خیریت کے ساتھ یا اللہ قائم و دائم فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ اپنا فضل فرما. حضرت کے گھر والے حضرت کی اولادوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ قیامت تک کی اولادوں پر, کیا اللہ اس طرح سے جو ہم نے سیکھا, یا اللہ تو ان کے احسانات ہیں. یا اللہ تعالیٰ اس صدقے میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, اور یا اللہ ہماری نفوس کا تزکیہ فرما. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام صدیقت کا انتہائی مقام عطا فرما. یا اللہ منتہائی ولایت صدیقت عطا فرما. اعمال ولایت عطا فرما. اعمال شریعت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو ہر گناہ سے بچا. اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. اہل مرض کو اہل شفا بنا. اہل حاجت کی حاجت روائی فرما.
بہت سارے بندے جو حضرت سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، یا اللہ ہم نے کسی کو محروم نہ فرما، جملہ آپ ہم سب کو دونوں جہان کی آفتیں، راحتیں، رحمتیں نصیب فرما، یا اللہ رمضان شریف کی گھڑیوں سے اللہ استفادے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان شریف کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، یا اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا، اسلام کا ذریعہ بنا، زندگی گزرتی جا رہی ہے، گناہوں کی عادتیں پختہ ہوتی جا رہی ہیں، نفس کی شرارتیں اللہ پختہ ہوتی جا رہی ہیں، اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، یا اللہ اپنا فضل فرما، محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ محروم نہ فرما، یا اللہ تعالی ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری آرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما، یا اللہ اپنی حرمتوں کو عام فرما، یا اللہ اپنی حرمتوں کو عام فرما، تمام فرما، تمام فرما، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ کو قبول فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم تقبل هذه الدعوات بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انك ملك مقتدر ما تشاء من امر يكون اسعدنا في الدارين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وعافنا من هب الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.